السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آخری لیسن ہے سیکنڈ پارے کا, لیسن نمبر 15, آیت 243 سے 252. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, دیار دیر کی جمع ہے, گھر کو کہتے ہیں, وہم الوفن, جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, لیکن کیا تھا؟ حضر الموت, موت کے ڈر سے وہ نکل گئے تھے گھر سے. یہاں پر دراصل کسی سابقہ امت کا ذکر ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں معلوم تو نہیں ہوتی ہے, لیکن تفسیری روایت میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بتایا گیا ہے. اور ان پیغمبر کا نام جو اس زمانے میں تھے یا جن کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا, حزکیل بتایا گیا ہے. یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے, دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے, اور تیسرا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کیا تھا. یعنی اگلی آیت میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ, وہ مر گئے, ثم آہیا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندہ ہو جاؤ, تو وہ زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا, اور اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ وہ نبی جب وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا انہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. کچھ تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ لوگ طاعون کی بیماری کے ڈر سے بچ کر وہاں سے بھاگے تھے, یعنی وہ چاہتے تھے کہ اگر یہیں وہ رہ گئے تو طاعون کی وجہ سے وہ مر جائیں گے, اس بنا پر وہ وہاں سے نکل گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی موت دے دی. یہاں پر موت کا ڈر دراصل کیا ہے کہ جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے کی آیت میں بنی اسرائیل کے ہی ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے, اور جہاد کے لیے کون سے لوگ موزوں ہوتے ہیں جو کچھ کام کر دکھاتے ہیں. تو موت کا ڈر دراصل انسان کو اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے ہٹاتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں یہ بات آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا, وہ منافق کی موت مرا, یا نفاق کی ایک حالت میں مرا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے اختیار میں ہے, وہی موت دینے والا ہے اور وہی زندہ کرنے والا ہے. اگر موت گھر بیٹھے ہی آنی ہے یا کسی اور طرح سے آنی ہے, تو کیوں نہ وہ اللہ کی راہ میں آئے جس کی وجہ سے اللہ سے مزید انعامات کے مستحق ہو سکیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر جہاد کی خواہش ضرور ہونی چاہیے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی وہی جہاد کی بات کی گئی ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا, قرض بھی کیسا ہو جو قرض حسنہ ہو. قرض قاف رے دو آد سے ہے، واپس دینے کی نیت سے کسی کو ادھار دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ دوسری جگہ قرآن میں، جیسے کہ ہم پیچھے بھی کچھ پڑھائے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو یہود اس پر بہت زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور نعوذ باللہ یہاں تک اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ کیا اللہ فقیر ہے جو وہ ہم سے مال مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر قرض حسنہ سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہانہ انداز ہے اور اپنے بندے سے محبت کا اظہار ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ مال تو اللہ ہی کا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، بلکہ وہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اللہ ہی کے مال میں سے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ قرض دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے یا جہاد کی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ اسے قرض حسنہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم یہ قرض حسنہ اگر دیتے ہو تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا کر دے گا، یعنی اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اس کی صفت آگے کیا بتائی گئی ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر، يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری جگہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک دانہ بوتا ہے یا وہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر 700 تک کر سکتے ہیں، بلکہ اضعافاً کثیرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 700 سے بڑھ کر 7000 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو تصور کریں کہ آج دنیا کا کوئی بینک یا دنیا کے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک روپیہ دیں تو وہ آپ کو بڑھا کر 700 واپس دیں، نہیں نا۔ لیکن آج اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی خاطر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ایک روپیہ جو دے رہے ہیں، کل اس وقت جب آپ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے نیکیاں چاہیے ہوں گی تاکہ آپ کا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے، تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ یہ قرض حسن کام آئے گا کہ آج آپ نے خالص نیت سے اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی دیا تھا تو وہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر واپس دیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ اضعافاً دعاد عین فے سے ہے، بوڑھے کے معنی میں آتے ہیں، ضعیف ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو وہ دراصل یہ کیونکہ ضعیف کیا ہو جاتا ہے، بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عمر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، عمر میں زیادہ ہونا، کئی گنا زیادہ ہونا، یعنی اتنا زیادہ ملے گا کہ جس طرح سے بوڑھے لوگوں کی عمر ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا۔ اور یقبض تنگ دستی، قاف بے دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو پوری طرح مٹھی میں لے لینا۔ اسی طرح سے یبسطو بسطا سے ہے کشادگی، ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں اور کشادگی، چونکہ ہتھیلی پھیلائی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کشادگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو قرض حسن دیتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی شروعات ہی اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اسی طرح کا مضمون آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، ينفقون نفقہ۔ کیوں اتنی تاکید آئی ہے انفاق کی اور کیوں یہ قرض حسنہ کی بات کی گئی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرض حسنہ کی اتنی تاکید کیوں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر جو عطا کرے گا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے اور اس بنا پر دیتے ہوئے اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن رزق کی تقسیم دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو کم ملتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر انسان اس پر یقین کر لے کہ مجھے ملے گا وہی جو میرے مقدر میں لکھا ہے، تو پھر وہ ہر اس میں راضی رہنے کی کوشش کرے ہر حال میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو خود بخود بڑھتا جائے گا مال، لیکن اگر روک رکھیں گے تو کیا ہوگا، مزید رزق میں تنگی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ صدقہ دراصل مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح سے ہر قرض صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس میں آپ مہلت بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے روز صدقے میں شمار ہوگا، یعنی آپ نے جتنی مقروض کو مہلت دی اتنے دن آپ کے اعمال نامے میں وہ صدقے کے اجر میں لکھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں۔ کہ اللہ کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں تاکہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس اجر سے نواز سکے، اس ثواب سے، اس بدلے کو دے سکیں کہ جو بندہ آج اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس دے۔ اسی طرح سے قرضہ دینے کے بعد جتایا نہیں جاتا، انہیں جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ قرض حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ دی گئی ہو، کوئی ایزا نہ دی گئی ہو، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، جہاد کی تیاری ہو یا مجاہدین کی مالی مدد ہو یا پھر فقراء و مساکین کی مدد ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا قرض یا قرض حسنہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور بڑھانے کا دراصل انحصار کس پر ہوتا ہے؟ انسان کی خالص نیت پر اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا گیا ہو اور دل کی پوری خوشی کے ساتھ دیا جائے، اور اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اگر میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، یہ ڈر بھی نہ ہو۔ یعنی قرض حسنہ کون سا ہوگا کہ جس میں نیت خالص ہو، اللہ کی خوشی کی خاطر دیا جائے، احسان نہ جتایا جائے، اور پھر اپنے مال میں تنگی کا ڈر بھی نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، وہ قرض حسنہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ آپ خود سوچیں کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہوگی، اور اس وقت آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وہی کچھ مل رہا ہے کہ جو آپ نے اللہ کی خاطر کسی کو مدد کی تھی، کسی کی مدد کی تھی، کسی کا کام آپ نے آسان کیا تھا، تو آپ کو وہ کرنسی لوٹائی جا رہی ہے، اور اس وقت دنیا کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی، آخرت کے بینک میں وہاں کی اسپیشل کرنسی ہوگی۔ دنیا کی کوئی کرنسی وہاں نہیں چلے گی، اور وہاں کی کرنسی دراصل یہاں کے کیے گئے نیک اعمال ہوں گے۔ تو آپ کو جب معلوم ہوگا کہ آپ کو اس بنا پر کریڈٹ پر کریڈٹ، نیکیاں پر نیکیاں مل رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ خوشی کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کہاں ہوگا؟ اس دنیا میں آپ کو قرض حسنہ دینا ہوگا اللہ کی خاطر، کسی بھی مد میں، اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ یا فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے۔ اسی طرح آگے جو بات شروع ہو رہی ہے، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام باتیں جو شروع ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات بھی تھی، یعنی قرض والے سے پہلے کی آیت، وہاں پر بھی الم ترى کا ذکر کیا گیا تھا۔ دراصل یہ بات کو اہم ثابت کرنے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے لفظ، اس سے بہتر لفظ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان تھوڑا سا اٹینشن ہو جائے اور غور کرے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے اس معاملے کا ذکر کیا جا رہا ہے جب انہیں ایک جگہ جہاد کے لیے نکلنا تھا، ان کے اندر جہاد کی روح ختم ہو گئی تھی۔ ملا کسی بھی قوم کے ان اشراف، سردار یا اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، یعنی جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں، اور ملا کے لوگ بھی معنی بھرنے کے ہیں۔ تو جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اس وقت کے جو پیغمبر تھے شموئیل، ان کا نام بتایا جاتا ہے، سموئیل یا شموئیل کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں بگاڑ آ گیا، دین میں بدعت ایجاد کرنی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا تک شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ نافرمانی اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، آخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. کہا جاتا ہے کہ یہ نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے جس کی بنا پر ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. پیغمبر نے ان کے پہلے کے کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے اس صورت میں جب ہم پر کوئی نیا بادشاہ مقرر کیا جائے. اور یہ چیز بھی دراصل ان کے یہاں پرانی قوموں کو دیکھ کر ہو گئی تھی کیونکہ ان کے یہاں پر جو قائد ہوتے تھے یا جو بادشاہ ہوتے تھے وہ وہی ہوتے تھے جو نبی ہوتے تھے. لیکن انہوں نے دوسری قوموں کو دیکھا, دیکھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے الگ سے بادشاہ مقرر کیا جائے. اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال, کہ اسے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو. کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا, کہ نہ تم جنگ کرو انکار کر دو. قالو, وہ کہنے لگے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارینا و ابنائینا, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال, جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا, تولوا الا قلیلا منہم, تو سوائے چند لوگوں کے وہ اپنے عہد سے پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. میم لام حمزہ ملاء کا روٹ ورڈ ہے سردار, اور اس کے معنی ہم نے پڑھ لیے ہیں. یہاں پر ان کی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہم جہاد کریں گے لیکن اس کے لیے کوئی بادشاہ کو مقرر کریے, لیکن جب جہاد کا انہیں حکم دیا گیا تو وہ اس سے پھر گئے, منہ موڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق بادشاہ کو مقرر نہیں کیا گیا تھا. یہی بات ہوتی ہے کہ پہلے بہت سارے لوگ بڑے بڑے بول بولتے ہیں, بہت بڑے بڑے وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے, ہم ویسا کر لیں گے, یا اگر یہ چیز ہو گئی تو ہم یہ تک کر لیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس دراصل صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں. اصل ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, عزم استقلال بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں بھی عزم اور استقلال کی کمی تھی, جہاد سے منہ پھیرنا چاہ رہے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا, کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. اب دیکھیں کہ ان کا کہنا کیا تھا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال, وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا, اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں. واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت سے نوازتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے زوال یافتہ قوموں کی علامت, تنگ نظری, چھوٹا دل, مادی طور پر دیکھتے ہیں ہر چیز کو. ترقی یافتہ لوگ تعصب سے خالی ہوتے ہیں, وسیع نظر ہوتے ہیں, وہ ظاہری فائدوں پر فیصلہ نہیں کرتے. یہاں پر لیڈرشپ کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے کہ وہ جسم اور علم میں زیادہ تھے. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ ملا کا جو لفظ, اس کے معنی ہم نے پڑھے کہ جس کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر ہی سامنے والا مرعوب ہو جائے, جن میں ظاہری رعب بھی ہو دبدبا بھی ہو. تو یہاں پر تالوت دراصل یہ وہ تھے کہ کسی بڑے خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عام فوجی تھے, کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کافی دی تھیں. تعلق کا مطلب ہی ہوتا ہے لمبا تڑنگا, طول دینا. تو تو چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی اور بعض تفاصر میں آتا ہے کہ 30 سالہ خوبصورت نوجوان تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیا اور ان کے نبی نے ان کو یہ نام بتا دیا کہ تالوت تمہارا بادشاہ مقرر کیا گیا تالوت کو، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور اعتراض کیا کہ تالوت کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے حقدار ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تالوت میں تم سے زیادہ موجود ہیں، لہذا تم زبردستی کی حجت بازیوں میں نہ الجھو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو کوئی عہدہ دینا ہو یا کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے لیے اس کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز جو کہ ظاہری رعب اور دبدبا بھی ہو اور علم بھی اور قوت بھی زیادہ ہو، ذہنی صلاحیت بھی زیادہ ہو۔ کسی اسکالر نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا ہے، یعنی 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے عرب سے باہر عجم تک اسلام کو پہنچا دیا، اور بہت ہی بہترین طریقے سے، یعنی بہت ہی آرگنائز طریقے سے کام ہوا، اور جتنا زیادہ یعنی ایک پوری نیشن کو بدل دینا، پوری قوم کو بدل دینا معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کام اللہ کے رسول نے صرف 23 سال کے عرصے میں کیا، تو کیسے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دراصل اللہ کے رسول کے اندر یہ صلاحیت تھی، آپ بہترین قائد تھے اور آپ لوگوں کو پہچانتے تھے کہ کس میں کیا کوالٹی، کیا صفات ہیں، کیا اہلیت ہے، آپ نے صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر فٹ کیا اور یہی آپ کی کامیابی کا راز تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب عہدے دینے پر آتے ہیں یا کسی کو ذمہ داریاں دیتے ہیں تو ذاتی پہچان کی وجہ سے دیتے ہیں، یا پھر کچھ ہمیں ذاتی غرض اور لالچ ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے، صحیح نہیں ہو پاتا۔ تو لیڈرشپ کے لیے، کسی کو ذمہ دار بنانے کے لیے اس کے اندر وہ کوالٹی بدرجہ اتم موجود ہو جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جسم اور علم اور ذہنی صلاحیت۔ اس لیے علم، جیسے کہ استاذہ نے کہا تھا کہ علم ایک خزانہ ہے اور جسم ایک برتن کی مانند ہے، اب اگر برتن میں اتنی وسعت ہی نہیں تو علم بہہ جائے گا، کسی کے پاس عمل کروانے کی قوت ہی نہیں تو اس کا علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا، لہذا علم وہی فائدہ مند ہے جو نافذ کیا جا سکے، جس پر عمل کیا جائے، نہ کہ علم۔ کتابیں تو بہت بھری پڑی ہیں گھر میں لیکن رویہ اور اخلاق دیکھے جائے تو بالکل اس سے ندارد، تو یہ نہیں چاہیے۔ علم تو انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے مسلسل متحرک رکھتا ہے، ایک علم حاصل کرنے والا انسان کے چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تالوت میں علم اور وہ دونوں صلاحیتیں موجود تھیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ لیڈرشپ کے لیے یا کسی بھی قیادت کے لیے یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک تو طاقتور بھی ہو اور دوسرا ذہنی صلاحیتیں بھی ہو، تبھی وہ انسان کامیابی سے دوسروں کو بھی لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسی و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کیا بتایا گیا تھا کہ اگر تم تالوت کو بادشاہ مقرر کرتے ہو تو اس کے زمانے میں پھر تمہیں کیا کیا ملے گا، یا پھر ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کہ ان کے نبی نے کہا کہ تالوت کے بادشاہی کی علامت یا نشانی یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ باقی چیزیں بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس واقعے میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ تابوت کیا تھا؟ تابوت دراصل صندوق کو کہتے ہیں، تے و بے سے نکلا ہے پلٹ آنا، یہ صندوق تابوت، یہ وہ تابوت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں تختیاں جس پر تورات نازل ہوئی تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اس میں ایک بوٹل میں من تھا جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، اور وہ عصا تھا جس کی وجہ سے جو سانپ بن جاتا تھا۔ تو کچھ ایسے سامان تھے، کچھ تفسیر میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں ہارون علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی تھا، تو بہرحال اس میں یہ تمام تبرکات موجود تھے۔ ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر کسی نے، بادشاہ نے حملہ کیا اور کئی ہزاروں کی تعداد میں اس میں ان کو اپنا قیدی بنا لیا اور ساتھ میں وہ تابوت بھی لے کر چلا گیا جس کو وہ اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے. اب چونکہ وہ تابوت ان کے پاس سے چلا گیا تھا یعنی صندوق, اور کوئی بادشاہ بھی ان کے اوپر مقرر نہیں تھا, جو نبی تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے, تو اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی بادشاہ کو مقرر کیا جائے تاکہ ہم جہاد کر سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم تالوت کو بادشاہ مان لیتے ہو تو اس کے عہد حکومت میں تمہیں وہ تمام چیزیں واپس مل جائیں گی جو تمہیں درکار تھیں. اسی طرح سے وہ تابوت, صندوق یعنی تابوت, جب کہا جاتا ہے کہ اس کو فرشتے لے آئے, اور اس جس نے اس تابوت کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا کوئی غیر مسلم بادشاہ تھا جس نے اس تابوت پر قبضہ کر رکھا تھا, تو ان کے شہر میں کوئی ایسی بیماری پھیل گئی, وبائی امراض پھیل گئے, تو انہوں نے سمجھا کہ تابوت کی وجہ سے ہی ہم پر یہ بیماریاں آئی ہیں, تو انہوں نے اس تابوت کو دھکیل دیا. اب وہی تابوت فرشتے اسے سیدھا تالوت کے گھر کے سامنے لے آئے, یعنی انہوں نے بیل گاڑی میں وہ تابوت رکھ دیا تھا اور اس کو ہنکا دیا تھا. تو فرشتے ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ تابوت کو سیدھا تالوت کے گھر لے آئے. تو یہ نشانی بہت بڑی نشانی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ایک نئی روح پیدا ہوئی, اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہمارا تابوت اگر ہمیں مل گیا ہے تو اس کے بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ پرانی چیزیں بھی ہمیں واپس مل جائے گی, ہماری زمین جن پر قبضہ کر لیا گیا, ہمارے گھر جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے وہ ہمیں واپس مل جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تبرکات, یعنی اس میں تبرکات تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے, یعنی اس صندوق میں جو کچھ تھا اس کی وجہ سے ان کو فتح اور نصرت ملے گی. نہیں, اصل چیز کیا ہے, انسان کا خود باہمت ہونا. جیسے آج ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو تبرکات کے طور پر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں منسلک کر دی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد اور انسان کے اندر جوش اور جذبہ اللہ کی خاطر جان دینے کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے کچھ چیزوں کو لے کر اس کو تبرکات کہا جاتا ہے, اور کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ عرب میں کہیں نہیں دکھائی دے گی آپ کو, عرب ممالک میں, یہ صرف آپ کو برصغیر ہند و پاک میں ہی نظر آئے گی جن کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سسن کے نال مبارک کی تصویر بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس بنا کر رکھنے سے یا لٹکانے سے گھر میں برکت آئے گی, بلائیں دور ہوں گی. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منہ مبارک, اللہ کے رسول کے بال, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بدعت کا اور اس کو تبرک سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ سب شرک میں آتا ہے اور اس کو ہمیں اپنے گھروں سے ختم کرنا ہوگا. یہ جو تبرکات تھے صندوق میں, یہ واقعی تبرکات تھے, یہ اس میں واقعی تورات کی تختیاں تھیں جو کہ اللہ کے پاس سے نازل ہوئی تھی. تو اور عصا تھا جو کہ خود ایک معجزہ تھا, تو وہ واقعی میں تبرکات تھے. لیکن آج اللہ کے رسول کے نام سے جو تبرکات بتائے جاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے اب جب یہ سب چیزیں ہو گئی کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ صندوق تمہیں واپس لا دیں گے تالوت کے عہد حکومت میں. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب کیا ہوا کہ پھر جب تالوت اپنے لشکر سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شرب من, جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا, فلیس منی, وہ میرا ساتھی نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی. ہاں, میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے. اب یہ ایک آزمائش کی گئی ان کی نہر سے, اور کیوں آزمائش کی گئی؟ کہ جہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے وہی لوگ موضوع ہوتے ہیں جن کے اندر عزم اور ارادہ ہو, جن کے اندر اپنے آپ کو روکنے کی, ثابت قدم رہنے کی صلاحیت ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے, ابن کثیر کی روایت ہے. تو لہٰذا یہاں پر دو چیزیں چیک کرنی تھی کہ کون بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ امیر کی اطاعت کون کرتا ہے۔ ویسے تو امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، لیکن خاص طور سے جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اس وقت تو وہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کے سپاہی اس دوران بھوک پیاس اور دوسری تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکیں، صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر سکیں، ان کی تربیت ہوئی ہو۔ اور یہاں دراصل تالوت کو امتحان لینا تھا کہ تالوت نے کہا کہ اس نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس وارننگ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پانی پی لیا، مطلب انہوں نے یہ ثبوت ظاہر کر دیا کہ وہ آگے بڑھ کر بھی ثابت قدم نہیں رہیں گے، لہذا ایک طرح سے یہ تالوت نے ان لوگوں کو الگ کر دیا جو ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے، اور صرف وہ لوگ جو کہ عزم اور ہمت والے تھے وہ الگ ہو گئے۔ لہذا پھر ان لوگوں کے ساتھ انہی لوگوں نے جنگ کی، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید وہ 313 تھے، جس طرح سے جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بھی 313 تھے۔ یہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ بہرحال بہت چند لوگ تھے جنہوں نے تالوت کی بات مانی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت و جنودی، جب انہوں نے اس نہر سے پانی پی لیا اور پھر جب تالوت اور اس کے لشکری اس نہر سے آگے گئے، تو تالوت کے لشکری کہنے لگے، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جالوت دراصل یہ اسی دشمن قوم کا سردار تھا یا بادشاہ تھا جس سے جنگ کرنے کے لیے انہیں جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ان سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ البتہ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور ان کے اندر بھی دراصل جہاد کی روح زندہ تھی، وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ لہذا انہوں نے دعا کی، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وہ کہنے لگے جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا، تو اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی جماعت میں اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشا، اور وہ کچھ عطا فرمایا جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لشکر سے مقابلہ ہوا، تو وہاں پر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آج ہم سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کے اندر عزم اور حوصلہ تھا، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اصل چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ اگر تم 10 ہوگے تو تم 100 پر غالب آؤ گے، اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب آؤ گے، اور جب تمہارا ایمان زیادہ ہوگا تو یہی تعداد 1000 پر غالب آ جائے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ایمان اور صبر، ایمان اور ہمت، عزم و ارادہ، وہ پورا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو تھوڑے لوگوں سے بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو نیک تھے، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے، تو انہوں نے خود یہ بات کی اور دعا کی ساتھ میں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو صرف اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی ہو، کوئی بھی ہم کام کریں، چاہے وہ گھر کا ہمارا چھوٹا موٹا کام ہی کیوں نہ ہو، ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہاں مجھ سے ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ ہاں اللہ میرے لیے کام آسان کر دے گا، اللہ نے چاہا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ دراصل اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب انڈیل دے، افرغ کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، انڈیل دینا، تو اے اللہ انڈیل دے ہم پر کیا چیز؟ صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا، اور ہمیں فتح عطا کر کافر قوم کے مقابلے میں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، اور یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور ہر معاملے میں جب آپ اس کے لیے بھی آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر، تو اپنی ثابت قدمی کے لیے دعا کریے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پر بہت مختلف جگہوں سے آپ پر اعتراضات آئیں گے، آپ پر لوگ باتیں بنائیں گے، تو کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کا فیضان کر دے، ہر حال میں آپ کو صبر کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کہے آپ کا جواب صرف خاموشی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ صبر کا فیضان کر دے ہم پر۔ تو صبر بہت زیادہ ضروری ہے ہر کام کے لیے، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ کامیاب تھے، اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ نے اس کی نیل آرمسٹرانگ جو تھا، جو چاند پر جس نے پہلا قدم رکھا تھا، اس کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، تو کہا جاتا ہے کہ جب اس نے چاند کے سفر کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے وہ کئی سال تک پانی کے اندر بغیر سانس لیے رہنے کی پریکٹس کرنے لگا، کئی سال تک وہ پریکٹس کرتا رہا کہ اپنی خود سے سانس روکے رہے اور پانی کے اندر رہ سکے۔ اسی طرح سے اس نے کئی سال تک یہ کوشش کی یا اس کی پریکٹس کی کہ بغیر کھانا کھائے وہ رہ سکے، صرف چھوٹی موٹی چیزوں پر گزارا کرے، اور بھی اس نے کہا جاتا ہے کہ اتنے ہر قسم کی ٹریننگ لی تھی، یعنی اس نے چاند پر جانے سے پہلے کئی سال اپنی زندگی کے لگائے، اس میں اس نے قربانیاں دی، صبر کی پریکٹس کی، ثابت قدم رہنے کی پریکٹس کی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا اوپر، آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ تو اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہوتی ہیں، یوں ہی ہر چیز کسی کو حاصل نہیں ہو جاتی، تو اگر آپ کوئی بھی کامیابی چاہتے ہوں، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، اس کے لیے ثابت قدم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی، کیونکہ اللہ ہی ارادوں کو کامیاب کرنے والا ہے، اللہ ہی وہ طاقت فراہم کرنے والا ہے جو انسان کو درکار ہوتی ہے کامیابی کے لیے، تو اللہ سے دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے لشکر نے کیا کیا کہ وہ بڑے لشکر پر وہ لوگ غالب آ گئے، اور کیسے ہوا یہ کام؟ یہ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مختلف چیزیں آتی ہیں، کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کھانا لے کر وہاں آئے تھے، ان کا بھائی اس جنگ میں سپاہی تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی سپاہی تھے، بہرحال وہ جس بھی غرض سے آئے ہوں، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جالوت کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ جسامت والا تھا، تو داؤد علیہ السلام کے پاس ایک غلیل ہوتی تھی، جس سے وہ، چونکہ وہ بکریوں کو ہنکایا کرتے تھے، یعنی اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے، تو اگر کوئی راستے میں بھیڑیا یا کوئی ایسا دشمن نظر آتا جس کی وجہ سے وہ اس کو مارنے کے لیے اپنے غلیل استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے غلیل استعمال کی اور اس سے ایسا نشانہ لے کر تاک کر مارا کہ وہ سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ چت گر گیا۔ جیسے اس کا گرنا تھا کہ اس کی فوج خود تتر بتر ہو گئی، ان میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لوگ الٹے پاؤں واپس پھر گئے۔ تو ایک نوجوان لڑکے نے اتنے بڑے سردار کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تو ہم نے پھر داؤد علیہ السلام کو، اس وقت داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے، کوئی سردار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک یعنی بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، یعنی یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کی صنعت جو سکھائی تھی، ایسے لباس وہ بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور ایک خاص صلاحیت ان کی جو تھی، جسے ایک پڑھ کر ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں کبھی ان کی وہ تلاوت، ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم تلاوت کرو، تو جب انہوں نے تلاوت کی تو ان کی بہت خوبصورت آواز تھی اور بہت سوز سے انہوں نے تلاوت کی، تو تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں لہن داؤدی میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ چرند اور پرند سب مل جاتے تھے ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے، اور لہن داؤدی بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل بھی فرمائے تو اس کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں تو وہاں پر ہمیں لہن داؤدی سننے کو ملے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا روزہ بہت پسند تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تو اس وقت بھی یہ حکومت کے کاموں میں مصروف رہتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عبادت کے لیے کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے، یعنی بادشاہت نے انہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ حکومت بھی سنبھالتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں۔ آج تو آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ جس کا فقدان ہے وہ ہے عبادات کا، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے، یعنی آج دعا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سکون سے بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام تو ایک ملک کے بادشاہ تھے، سارا کاروبار اس کا چلاتے تھے، پھر اس کے علاوہ ایسی ان کے اندر صلاحیتیں تھیں کہ نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرتے تھے، کیسے کرتے ہوں گے وہ یہ سب کام۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے، سب کام برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی خاطر گھر سے نکلے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ خواتین پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول بھجوانا، کھانا بنانے کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، رشتے دار، آس پڑوس، عیادت کے لیے جانا، ان تمام کاموں کو نبھاتے ہوئے، اس کو نپٹاتے ہوئے یہ سیکھنے آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، انہیں کو یہ توفیق ملتی ہے۔ آپ ایک بار اللہ کی راہ میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ آپ کی اوقات میں ایسے برکت عطا کرتا ہے، آپ کے بچوں کے اسکول کا رزلٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، آپ کے گھر کا نظام بہت اچھی طرح سے چلے گا، ترتیب اس میں برقرار رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ ایک خاتون کو پھر اچھی طرح سے ہر کام مینیج کرنا آ جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس یہ 12 گھنٹے ہیں، اور 12 گھنٹے میں مجھے 3 گھنٹے یہاں دینے ہیں، 2 گھنٹے فلاں کام کے لیے، 3 گھنٹے فلاں کام کے لیے، تو وہ اپنے اوقات کو بیکار کے کاموں میں نہیں لگائیں گی، وہ لغویات میں نہیں پڑی رہے گی، وہ فوکسڈ ہو جائے گی، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوگا، ایک نصب العین ہوگا، وہ گپ شپ میں نہیں لگی رہے گی، بلا وجہ ٹال مٹول سے کام نہیں لے گی، بلکہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے گی، اپنے گھر کے کاموں کو آرگنائز کرے گی، اور یہی ایک مومنہ خاتون کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کریے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ صبر کا فیضان ہم پر کر دے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی، اور اللہ کے اذن سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی اور بادشاہی بھی دی۔ اسی طرح سے دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک شرپسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالی دنیا پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یہ اقوام عالم پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر بار جب ایسا ہوا کہ زمین فساد سے بھر گئی، اس پر شر پسندوں نے قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کو پیدا کر لیا، جو صالح گروہ تھا، جو جہاد کرنے والے تھے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے والے تھے، ایسے بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور ان کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو نیست و نابود کیا۔ جیسے کہ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی وجہ سے ایک اتنا بڑا بادشاہ ختم ہو گیا۔ جو واقعہ بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں سے عرض کیا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اسی جس سے وہ بکریوں کی حفاظت کرتے تھے کچھ پتھر اٹھا لیے اور وہ پتھر اس جالوت کے شخص کے چہرے پر مارنے لگے. کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر ڈائریکٹ اس کی پیشانی پر لگے اور وہ گر پڑا, جس کی وجہ سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد تالوت نے اپنی بیٹی کا داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور تالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت فرمائی. پھر اب یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہمیشہ ایسا نہ رکھے تو زمین فساد سے بھر جائے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ وہ ایسا کچھ نہ کچھ انتظام کرتے رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے فساد ختم ہو اور زمین پر امن و امان قائم رہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں, اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. ماضی کے یہ حالات اللہ کے رسول کو معلوم ہونا دراصل یہ نبوت کی دلیل ہے, کیونکہ ان واقعات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا اور خاص طور سے اہل عرب تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے. اور اگر اہل کتاب میں یہ روایت موجود بھی تھی تو اس میں بہت رد و بدل ہو چکا تھا, خوب انہوں نے اس میں من گھڑت قصے کہانیاں ڈال رکھی تھیں. تو قرآن نے صحیح واقعات, صحیح تاریخی حقائق آپ کے سامنے کھول کر بیان کیے. اور کیوں بیان کیے؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی وہی حالات درپیش تھے, مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرنا تھا, زمین کو فساد سے پاک کرنا تھا, خالص اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو لانا تھا, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا یا مسلمانوں کو امت مسلمہ بنایا تھا, انہیں وہ کام سر انجام دینا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اللہ کے رسول کو مطلع کیا. اور یہ دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے آپ کو اور ہم ہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ رسول بنا کر بھیجا ہے. اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ اللہ کے رسول واقعی میں نبی ہیں. اور جس طرح سے یہاں پر اللہ کی آیت کہا جا رہا ہے کہ تلک آیت اللہ, کہ اللہ کی جو آیت تھی دراصل یہ وہ معجزہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے, جیسے وبا سے ڈر کر گھر سے باہر چھوڑنے والے ہزاروں لوگ جنہیں اللہ نے موت دے دی تھی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا تھا, پھر داؤد علیہ السلام کا اکیلے جالوت جیسے جابر بادشاہ کو ختم کر دینا, پھر ایک مختصر سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرنا, پھر داؤد علیہ السلام جیسے ایک گمنام چرواہے کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز کرنا. یہ سب واقعے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو سنا رہے ہیں. لہٰذا یہ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی ایک دلیل ہے, کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کی بنا پر آپ تاریخ کے یہ حالات جان سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں. اللہ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. دوسرا پارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا, اور جو کچھ یہاں تک ہم نے سیکھا ہو پڑھا ہو تو اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين